چنار والا جو آپ نے تحریر فرمایا ہے دفاتر میں پیشہ ورانہ حسد وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کا تعلق بنیادی طور پہ انسانی اخلاقیات سے ہے. انسانی اخلاقیات جتنی بہتر ہوں گی اتنے ہی یہ مسائل کم ہوں گے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اخلاقیات کا معیار وہ نہیں رہا، تو اخلاقیات بذریعہ قانون نافذ کی جائیں یہ بھی نہیں ہے. تو اصل فقدان تعلیم اور تربیت کا، تعلیم اور تربیت، صحیح نصاب تعلیم نہیں ہے جسے کہ بچے کچھ ڈھنگ کے افراد بن سکیں اور معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے. اور اخلاقیات کے لیے جو درس گاہیں تھیں وہ ختم ہو گئی. علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ جو فیضان نظر ہوتا تھا نا وہ ختم ہو گیا. اب ذرا سا وسیع پیمانے پہ سوچیں تو جتنے ادارے تھے وہ ڈیمیج ہو گئے، ادارے نہیں رہے. جب ادارے نہیں رہیں گے تو افراد کی پیاس وہ بجھانے والا نہیں رہے گا. فرد سے فرد کتنا کچھ کر سکتا ہے، ادارے ختم ہو گئے. آپ کے پورے ملک میں پرائیویٹ لیول پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں لوگ بلا کھٹکے اپنا پیسہ جمع کرا دیں اور مہینے کے بعد وہ یہ کہیں کہ یہ نفع اور یہ نقصان ہے یہ آپ لے لیجیے. گورنمنٹ کے کتنے ادارے ایسے ہیں جو بلا سود آپ کو نفع دیتے ہیں. بالکل یہی حال اس سے بھی بدتر تعلیم کا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے نصاب نہیں ہے، اور نصاب کے علاوہ تربیت کے لیے جو اساتذہ چاہیے تربیت کے مراکز ختم ہو گئے. تربیت کے مراکز خانقاہیں ہوتی تھیں، تربیت کے مراکز وہ لوگ ہوتے تھے جن کی گفتگو میں حکمت ہوتی تھی. یہ ابھی آنکھوں دیکھی بات ہے، کوئی ایسا دور نہیں گزرا اور ابھی ان لوگوں کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے. لوگ کہیں جمع ہو جاتے تھے، گاؤں میں جمع ہو جاتے تھے، شام کو جمع ہو جاتے تھے، والد دفتر سے واپسی پہ شام کو بچوں کو بٹھا لیتے تھے، مائیں کہانیاں سنا دیتی تھی، دادی نانی کہانی سنا دیتی تھی. یہ سب تربیت، بچوں کی تربیت میں جتنی مؤثر چیز انہیں کہانیاں سنانا ہے اتنی مؤثر چیز کہ ہم پلہ مشکل سے ملے. لیکن اب وہ مائیں کہانی نہیں سنا پاتی، اس لیے کہ وہ پڑھے تو تب نا، کہ پڑھنے کے علاوہ اس نے کہیں اپنی ساس، اپنی والدہ، اپنی پھوپھی، چچی، نانی، کسی سے کہانیاں سنی ہوں جو اخلاقیات پہ مشتمل ہوتی تو تب سنائے. اگر شام کے اس کے تین چار گھنٹے ٹی وی میں لگ جاتے ہیں تو کیا ڈرامہ سنائے گی اپنے بچوں کو؟ وقت تو اسے دے رہی ہے اور تربیت اس سے لے رہی ہے، اور اس سے تربیت جو فیملی کو توڑنے اور طلاق کی مل رہی ہے وہ الگ، اور شادی شدہ دو بچوں کی ماں بھی جو عشق لڑانے چلی ہے وہ تعلیم الگ. تو بچوں کو کیا پالنا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ 20 سال 25 سال کے بعد یہ پروڈکٹ جب مارکیٹ میں آئے گی تو وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہی ہے 1985 کے بعد جتنی ہماری نسل آئی ہے عمومی طور پہ اس کی تربیت میڈیا نے کی ہے یا اس کی تربیت انٹرنیٹ نے کی ہے. وہ بچے اب باپ بننے کے ہیں مرحلے میں، چاسی صاحب لگا لیں تیس سال ہوگی عمر، یا تو دو تین بچوں کا باپ ہوگا یا ایک کا، یا شادی کے قریب. اس نسل نے ساری تربیت وہاں سے پائی ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ یہ مغربی تہذیب کے ساتھ اپنی نسل کی تربیت کریں گے، اور یہ جس نسل نے تربیت پائی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، ان کا سبجیکٹ موضوع زندگی کا مذہب نہیں، اخلاقیات نہیں، ان کا موضوع راتوں رات امیر بننا، وہ اتنی چھوٹی سی حقیقت سے واقف نہیں کہ غربت ایک دم آ جایا کرتی ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن امارت تدریجن آتی، راتوں رات کوئی نہیں امیر بنا کرتا. اور یہ اس میڈیا کی تربیت کا نتیجہ ہے. اس نسل کا موضوع کونی مار کے آگے بڑھنا ہے، اس نسل کا موضوع گاڑیوں پر بحث ہے، اس نسل کا موضوع پلاٹس پر بحث ہے، اس نسل کا موضوع فلم پر بحث. ہم اسی معاشرے میں جیتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن خاموشی سے. اس نسل کا کبھی بھی موضوع نہیں ہے کہ اسلام نے معاشیات کا کیا نہیں، اس نسل کا کبھی بھی موضوع نہیں ہے کہ جو جنگیں یورپ نے کی ہیں اور جو اسلام میں جہاد تھا، ان میں فرق کیا ہوا، کتنے ادھر مرے اور کتنے ادھر مرے. اس ہماری نسل کا موضوع سرے سے یہ ہے ہی نہیں ہے کہ حافظ شیرازی اور سعدی نے کیا، جو نام بھی نہیں سنے بیچاروں نے. تو اس لیے یہ پروڈکٹس اور پھل ہیں جن کی آپ شکایت کر رہے ہیں. اس سے حسد ہی پیدا ہوگا، اس سے چغلی پیدا ہوگی. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کفا بالمرء اسمن، آدمی کے گناہگار ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ داری اس پہ تھی، اس نے اپنی ذمہ داری کو نہ نبھایا. لوگ جانتے نہیں، بینک والا کہتا ہے کہ یہ چیکس کل کروں گا، وہ ایک رات کا جو گناہ ہے نا، اس کا وہ نہیں جانتا کہ کتنا گناہ. ایک دن پہلے سائن کر دیتا اور اس کے یہ رقم ٹرانسفر کہیں ہو جاتی، کتنے لوگوں کو تنخواہیں مل جاتی. وہ جو ایک دن کا فرق ڈالنا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کفا بالمرء اسمن، آدمی کے گناہگار کرنے کو اتنی بات کافی ہے کہ جس کا رزق اس کے ذمے ہے، اس کے رزق میں کوتاہی کرے. دوستوں سے فرصت نہیں، حالانکہ پتہ ہے ماں کو پیسے کی ضرورت ہے، ابو کو پیسے کی ضرورت ہے، میں نے یہ تنخواہ دینی ہے، جا رہے ہیں پکنک پہ. بھئی آپ گھر تنخواہ دے کے جائیے، ایک گھنٹہ ایک منٹ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. شریعت کہتی ہے کسی کے پیسے دینے ہیں، وہ سو رہا ہے، اسے جگاؤ اور پیسے دو، یہ اصول ہے. تو اس لیے جب پروڈکٹس آپ دیکھتے ہیں نا، آپ ان کو روتے ہیں کہ آم کھٹے پڑے ہیں، انگور کھٹے ہیں، ہم کہتے ہیں جڑ کو دیکھو، یہ ہے بھائی، یہ نہیں تبدیل ہو. یہ اسی وقت ہوگا جب لوگ اپنے نظام تعلیم کو خود سنبھالیں، اور لوگ ہمت کریں اور گورنمنٹ کے مقابلے میں نظام تعلیم جو ملک میں قائم ہے ہر جگہ وہ کریں. آپ دیکھتے نہیں، جنرل کیانی، اس بات پہ اللہ انہیں بہت اجر اور جزائے خیر دے، آپ صدر چلے جائیں، وہ ایسے آپریشن تھیٹرز قائم کر کے گئے ہیں اپنے دور میں کہ بے اک وقت 20-25 آدمی آپریٹ کیے جا سکتے ہیں. وہ کر کے گئے ہیں اپنے شعبے کے لیے کام، بہت اچھا کیا. جنرل راحیل کو بھی اللہ توفیق دے، اگر وہ وزیروں کا اجلاس بلا سکتے ہیں تو کائنڈلی یہ بھی کر دیں کہ اسلام آباد میں، پنڈی، لاہور، پشاور، دو چار ایسے اسپتال قائم کر دیں جہاں پر 20-20 تھیٹرز ہوں. آپ پولی کلینک میں چلے جائیے اور لسٹ دیکھیے، جس مریض کا آپریشن آج ہونا ہے اس کو یہ 4 مہینے بعد کی تاریخ دیتے ہیں. پرائیویسی میں، پرائیویٹ میں جا کے کرائے تو لاکھوں روپے جائے، کام مر جائے آدمی. تو اس لیے جب تک ہم خود اپنے نظام تعلیم اور تربیت کو نہیں بدلیں گے، یہ صرف شکایات ہیں. انہوں نے جہنم میں کہا، کہہ رہا بھی ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے گمراہ کیا. اللہ ان پہ دو مرتبہ لعنت بھیج، ہم پہ ایک مرتبہ بھیج رہا ہے، ان پہ دو لعنتیں دے. آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ جتنا ہمیں عذاب ہو رہا ہے ہم سے پچھلی نسل کو اس سے دگنا عذاب دے. ہم نے یہی چیزیں پائی تھیں آنکھیں کھولتے. اللہ نے کہا کہ لکل ضعفن، تم دونوں کے لیے دو ہی لانتے ہیں اور تم دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم نہیں جانتے. جی زکوٰۃ کی رقم صرف آپ ان کو نہیں دے سکتے رشتہ داروں میں جو اصول میں آتے ہیں، باپ دادا نانا نانی پر نانی اوپر ہے نا، اور نیچے جو ڈائریکٹ اولاد میں آتے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نواسی کی اولاد، پوتی پوتے کی اولاد، ان دو میں ڈائریکٹ نہیں. باقی جو برابر کے ہیں، بھائی ہیں بہنیں ہیں، انہیں زکوٰۃ بالکل دی جا سکتی ہے. اور بتانا ضروری کیا، بغیر بتائے دینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اسے یہ اطلاع ہی نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے جو اسے دی جا رہی ہے. رمضان میں زکوٰۃ دیتے تھے اور امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رمضان کا جو جمعہ پڑھاتے تھے اس میں وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ زکوٰۃ دو، حکومت کو اتنا 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 تم پہ فرض ہے. حکومت زکوٰۃ وصول کرتی تھی. اب ہمارے دور میں پرائیویسی میں بھی لوگ پرائیویٹلی بھی زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں، اس سے مانا کوئی شبہ نہیں کہ فرض ثواب کے اعتبار سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے، ایک تو جس کو آپ دے رہے ہیں اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ مجھے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تو دلوں کا توڑنا اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا مجھے ایک کتاب دی گئی، دہلی میں تھے نا، تو فرمایا میں نے کتاب کو کھولا تو سارے ورق خالی تھے. میں نے کہا یہ کیسی کتاب دی گئی ہے، بس ایک صفحے پہ ایک جملہ لکھا تھا جو مجھے پڑھایا گیا اور کہا گیا کہ نظام الدین دلوں کا توڑنا ہر گناہ سے بدتر. ایک یہ چیز خیال کرنی چاہیے. دوسرے، جس کو شعبان میں پیسے کی ضرورت ہے، جماعت الاخرا میں ضرورت ہے، آپ رمضان تک کیوں سے لٹکاتے؟ اس کا کام اس وقت کر دینا یہ رمضان سے زیادہ ثواب کے باعث ہے. جس وقت اس کو چاہیے اسی وقت دے دیں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرتا رہے اور ایک مرتبہ لاکھ دو لاکھ دس بیس ہزار دے دے، اور ایک یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتا رہے. دونوں صورتیں ہی ٹھیک ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ جو آتا تھا خرچ کر دیتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چیزیں جمع کرتی رہتی تھی، پھر کوئی موقع آتا تھا پھر عورتوں کو بلا کے سب تقسیم کر. دونوں میں گنجائش. پروویڈنٹ فنڈ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. ہر وہ مال جو مکمل طور پہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں. ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ زمین خرید لیں، آپ نے کہا میں نے خرید لی، ہم نے کہا اتنے لاکھ، ان کا اتنے لاکھ یہ لیجئے چیک لے لیجئے. اب اس پہ زکوٰۃ کسی چیز پہ نہیں، چیک کیش ہو کے پیسہ ہاتھ میں آئے تب زکوٰۃ ہے. کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیش ہی نہ ہو، بینک لوٹ جائے، خدا نہ خواستہ ایک فریقین میں سے مر جائے اور پیسہ اس کا وراثت میں چلا جائے. تو جب تک کوئی چیز مکمل طور پہ قبضے میں نہیں آ جاتی اس پہ نہیں. ایک آدمی نے بکنگ کرا دی، چار مکانات ہیں بن گئے، سب کچھ ہے اس کے، جی یہ لیں چابی آپ کے مکان کی، اس سے جا کر قبضہ بھی نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں. اسی طرح اور بہت سی چیزیں، جب پراپرٹی کوئی چیز مکمل طور پہ قبضے میں آ جائے پھر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. جو چیز تجارت کے لیے لی ہے نا جی، بنیادی طور پہ زکوٰۃ آتی ہے سونے پہ، چاندی پہ، کرنسی پہ، اور جو چیز تجارت کے لیے لی گئی وہ، اور فصلوں میں پھر عشر اور خراج ہو ایک الگ باب ہے. तो जो प्रॉपर्टी किसी इंसान ने इसलिए ली कि इससे बिजनेस करेगा तो इस प्रॉपर्टी में फर्दर उसकी डिटेल्स देख लीजिए. मसलन से एक मकान लेके किराए पे दे दिया, उस मकान पे कोई ज़कात नहीं, इससे जो कैश मिल रहा है किराया उस पे अगर है तो ज़कात आ जाएगी. एक आदमी ने प्लॉट खरीद लिया और प्लॉट उसने खरीदा है कि कल को इसे बेचेगा तिजारत के लिए, तो आज उसने जो प्लॉट खरीदा है वो मार्केट में देखता है कि इस वक्त इसकी कीमत, मैंने लाख में खरीदा था, इस वक्त इसकी कीमत 5 लाख है, तो उस 5 लाख पर ज़कात आएगी. और ये भी दूसरी सूरत बाज़ उलमा ने लिखी है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो अपने प्लॉट को रहने दे, जिस साल वो फरोख्त करेगा उतने सालों की ज़कात वो लिखता रहे कि इस साल मुझे इतनी ज़कात है, उस साल उतनी रकम अदा कर. तीसरी सूरत उलमा ने यह भी लिखी है कि वह कहते हैं उस एक साल की ज़कात अदा करे जब उसने बेचा. हर तरह अपने अपने दलाइल हैं, तीनों में गुंजाइश.
सोने की हद भी है,
7.5 तोले सोना. देखिए एक है, एक ही करेंसी हो, एक ही चीज हो, 7.5 तोले सोना है उस पर ज़कात आएगी. 7 तोले सोना है तो भी ज़कात कुछ नहीं. एक आदमी के पास 2 तोले सोना है और उसके साथ साथ 52.5 तोले चांदी है या इसके इक्वल रकम है, यकम रमजान को या 2 रमजान को स्टेट बैंक आपका ऐलान करता है कि इतनी करेंसी पे ज़कात आएगी. ये जो स्टेट बैंक का ऐलान है ना, ये याद रखना चाहिए. मसलन उन्होंने इस मरतबा शायद कहा कि 40,000 पे फर्स्ट, हाँ 35 पे कहा, अच्छा 35,000 बन गए. एक आदमी का 2 तोले सोना है, कोई ज़कात नहीं, लेकिन 2 तोले सोना और 35,000 रुपये दोनों चीज़ें हैं तो अब वह साहिब निसाब हो गया. 2 तोले सोना है और 52.5 तोले चांदी है, अब साहिब निसाब हो गया. सिर्फ 7 तोले सोना होता, कुछ ना होता और कैश या चांदी, कोई परवाह नहीं. 52.5 तोले चांदी और कुछ भी नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई ज़कात नहीं. किसी आदमी के पास 30,000 रुपये कैश है, ना सोना है ना चांदी है, कोई ज़कात नहीं. ये दो चीजें मिलती हैं या एक चीज अपनी लिमिट को क्रॉस करती है तो ज़कात आता है. इसलिए सोना, चांदी, माल तिजारत या कैश, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ मिलके अगर बुनियादी तौर पर इतनी रकम बना दें जितनी 52.5 तोले चांदी की बनती है. मतलब किसी आदमी का 0.5 तोला सोना है और 10,000 रुपये भी हैं तो ये तो बन जाएगा फिर 35 या 30 जितने भी स्टेट बैंक ने जो कहा उसके मुताबिक बन जाएगा ज़कात. नहीं बना, नहीं, क्योंकि असूल ये है कि अनफालिल फुकरा, ज़कात लोगों से निकलवाई जाएगी ताकि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे.
घरों में कीमती चीजें होती हैं, उनके भी
घर के अशिया जो खुर्दोनोश हैं, खाना पीना वगैरह वगैरह, औरतों के बर्तन हैं, इस्तेमाल के बर्तन हैं, सेट रखे हुए हैं, नाना अबू ने दिए थे और अब खुद नानी बन रही हैं, इन चीज़ों पे ज़कात नहीं. घर के बर्तनों पे ज़कात नहीं, फर्नीचर पे ज़कात नहीं, जिस घर में रहता है उस पे ज़कात नहीं, गाड़ी पे ज़कात नहीं, कंप्यूटर जिसके जरिए वो हासिल करता है, अर्न करता है मनी, पैसा, उस पे कोई ज़कात नहीं. इन सब चीज़ों का इस्तेस्ना है. इसी तरह स्टूडेंट है, उसका कंप्यूटर चाहे 1,00,000 रुपये का हो लेकिन वो अपना पढ़ रहा है, उसके पास कोई चीज ही नहीं है तो उसको कोई ज़कात नहीं है.
जानवर
जानवरों पे ज़कात है बशर्ते कि उसने तिजारत की वजह से पाले हो. बकरियों पे है, इतनी बकरियां हो जाएं तो फिर एक बकरी, इतने ऊंट हो जाएं तो एक ऊंट, ये इस तरह वो निसाब अलग है. कर्ज पे इमाम हुनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कोई ज़कात नहीं होगी, क्योंकि कर्ज फरमाते थे वापिस आए तो होगी. इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि जहां 100% यकीन हो कि ये कर्ज आना ही आना है वापिस, ये पैसे इतने दे देने हैं, जैसे कोई चेक दे देता है और आदमी कौल एतबार का है, सच्चा है, तो उस पर ज़कात आई. अगर पता ही नहीं है कि उस बेचारे के पास कब पैसे आए और कब ज़कात दे और ये पैसे भी दे सकता है या नहीं, तो उस पर ज़कात नहीं. 100% इत्मीनान हो तो फिर ज़कात. जी जी,
वहां से रेंट आ रहा है,
جو لون ہے اس پہ زکوٰۃ آئی. پراپرٹی جو بھی اس نے دکانیں مثلا پلازا کرائے پہ دیا ہوا ہے نا, تو وہ اس نفے کو اس نے کنورٹ کیا, کنورژن ہوئی پیسے کی طرف, تو اس پیسے پہ زکوٰۃ آئے گی, وہ بھی اگر اس کے پاس ہے. مثلا زکوٰۃ کی تاریخ فرض کیجیے اس کی یکم رمضان تھی, 28 شعبان کو پلازا کا دکان کا کرایہ کوئی چیز آئی, اس نے خرچ کر دی, اب کس بات پہ زکوٰۃ دیں گے؟ کچھ بھی. تراویح اگر دیکھیے, کئی مرتبہ اس مسئلے پہ بحث ہو چکی, بات سیدھی سی ہے کہ تراویح جو لوگ اجرت لے کر پڑھاتے ہیں یا ان کے دل میں نیت ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ ملے گا, ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کا کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا اور انہیں بھی خود ثواب نہیں ہوتا. شکر کریں اگر اللہ معاف کر, اللہ کی کلام, اللہ کے کلام پہ ہر طرح کی اجرت ہمارے نزدیک ناجائز ہے حنفی فقہا کے ہاں. اور یہ جو اذان اور امامت پہ اجرت کو جائز قرار دیا ہے یہ مجبوری کی وجہ سے, ورنہ سب مسلمان جب 100% معاشرے میں نماز پڑھتے تھے تو کوئی نہیں تنخواہ لیا کرتا, جو اچھا آدمی تھا نماز پڑھا دیتا تھا, ختم ہوئی بات. جب لوگوں نے نماز چھوڑی اور یہ چیزیں حکومت کے ذمے پڑی تو حکومت نے ائمہ مقرر کرنے شروع کیے اور ان کو حکومت تنخواہ دیتی تھی, جیسے آپ کا اوقاف دیتا ہے. بس تراوی فرض نہیں ہے, تراوی اپنی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لے پھر کیا ہے؟ مسجد میں جائے گا, اگر حافظ رکھا ہے اس شرط پہ کہ اس کی خدمت کی جائے گی, یا اس کے دل میں ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دیں گے ہی نا آخر, تو نہ پڑھانے کا ثواب ہے, نہ پڑھنے کا ثواب ہے, نہ نماز ہوئی, گھر جائے اور چھوٹی صورتوں سے اپنی 20 رکعتیں الگ سے پڑھ, سیدھی سادھی بات ہے. رہ گئی آپ کی بات یہ کہ حافظ اعلان کر دے کہ میں کچھ نہیں لیتا اور بغیر, تو کیوں لوگ دیتے ہیں؟ رکھ لیں, عید کے بعد دے دیں, آخر 100 آدمیوں میں بٹھا کر لوگوں کو دینا کیوں ضروری ہے؟ آپ صاحب کا پتہ لے لیں, پارسل کر دیں, ڈی سی ایس سے جلدی پہنچ جائے گا, یہ کیا بات ہے؟ اس لیے ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تمہارے بچے انہیں نماز کا حکم دو, اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے نماز پڑھاؤ, اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی اپنے سے الگ کر دو. یہ فرمایا. اور روزہ جو ہے اس کی بھی یہی ہے کہ روزے بھی رکھوانے چاہیے, کیونکہ بالغ ہونے پہ ایک دم سے جو بوجھ پڑے گا نا اس کو نہ پڑھنے دیا جائے, اس سے پہلے تیاری کی جائے. لڑکی کے لیے 9 برس عمر ہے کم سے کم, اور لڑکے کے لیے 12. ہیں شیطان کی ہدایت کی دعا مانگنی نہیں چاہیے, اس لیے کہ جو امور محال ہیں نا ان کی دعا مانگنا گناہ ہے. محال امور کا فقہا کی اصطلاح مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اب مثلاً یہ بیٹھ کے دعا مانگتا رہے کہ اللہ آپارہ والوں پہ آسمان آج ٹوٹ پڑے, تو نہ آسمان نے ٹوٹنا ہے نہ آپارہ والوں میں, اللہ نہ کرے یہ چیز ہونی ہے, محال دعا ہے. کوئی آدمی یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے بھی معاذ اللہ استغفر اللہ نبوت دے دے تو اس کو کفر ہے. اسی طرح شیطان کی ہدایت کی دعا مانگنا بھی محال ہے نا. شیطان سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ شیطان کا بھی جو باپ ہے نا, شیطان کا پیر و مرشد اپنا نفس, اس کے لیے دعا مانگے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر. جوانی کی عمر اس کی حدود متعین زیادہ نہیں کی جا سکتی, معاشرے پہ مشتمل ہوتا ہے, علاقے پہ مشتمل ہوتا ہے, غذا پہ مشتمل ہوتا ہے, خاندان پہ مشتمل ہوتا ہے. بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ بچے ان کے بڑے ہو کے 50 برس کا بھی ہو جاتا ہے تو لگتا ہے جیسے یہ 40 سال کا ہے, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ 20-30 سال کا بھی ہو جائے تو لگتا ہے بچے نے جان ہی نہیں پکڑی. تو اس لیے متعین طور پہ کہ یہ جوانی کا وقفہ ہے, زیادہ تصریحات نہیں. آسانی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس عمر میں انسان معاش کے قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو خود کما سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور جو یتیم بچے تمہارے انڈر آ جائیں تو ان بچوں کو تم آزماتے رہنا, جانچ میں ڈال دینا, آزمائش میں, تجارت کرنے کے لیے, یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں. مثلا 10 سال کا بچہ ہے, چچا کو پتا ہے بھائی تو ہے نہیں, یہ میری نگرانی میں ہے, اور اس کو دیتا ہے پیسے, بیٹے جاؤ فلاں چیز خرید لاؤ, یہ چیز خرید لاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغ النکاح, جہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. تو فقہا کہتے ہیں کہ نکاح کی عمر 12 سال ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس جگہ کہ یہاں تک کہ وہ طاقت پکڑ لے, تو کہتے ہیں کہ 12 سال کا بچہ بالغ ہو گیا. 6 ماہ کم سے کم مدت ہے حمل کی, تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے 12.5 سال کا لڑکا باپ بن سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو ڈبل کر لو, 25 کر لو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 25 برس کا جو ہو جائے نا دادا بن سکتا ہے, یہ صحیح عمر ہے کہ اس کمال سب اس کے حوالے کر دیا جائے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ, یہ ان کے بیٹے تھے نا عبداللہ بن عمر بن العاص, تو ماں بیٹے اور باپ کی عمر میں 11 سال کا فرق تھا. حدیث میں اسماء الرجال میں کتنی ہی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ باپ اور بیٹے کی عمر میں 11 سال کا 12 سال کا فرق تھا. سب چیزیں ایسی تھے. بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے, ان کے قبیلے کے کچھ لوگ گئے تھے. تو یہ اس زمانے میں نماز پڑھتے تھے اپنے قبیلے میں, تو ان لوگوں نے جا کے کہا کہ مکہ میں بھی کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں. تو حضرت بزر رضی اللہ عنہ کو ان کے قبیلے والوں نے کہا یار وہاں بھی کوئی ہے تمہارے جیسا, وہ بھی نماز پڑھتا ہے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر سفر کر کے مکہ آئے. مکہ انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے, تو انہوں نے کہا نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں, کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں بقیہ چیز ہم تک نماز پہنچی ہے. تو پھر وہ رہے حرم میں, وہ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا, ان کے گھر کا پتہ پوچھنا, اس گلی میں پایا جانا, یہ سب چیزیں قابل گردن زدنی کی, مار دیتے, پٹائی ہوتی. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ رہے رہے, وہ کہتے ہیں میں صرف زمزم پیتا تھا, اسی پہ میں زندہ رہا, پھر میں موٹا ہونا شروع ہو گیا. زمزم کے پانی میں غذائیت ایسی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا کہ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ. پھر رات کو ان سے ملے تو انہوں نے کہا مجھے ان کے پاس پہنچا دیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر لے گئے, پھر فرمایا کہ میں صبح نکلوں گا, اور اس وقت نکلنا جب کوئی راستہ سنسان ہو, دیکھ نہ رہا ہو گلیاں, اور میں چلتا رہوں گا, میرے پیچھے پیچھے فاصلے سے چلنا تاکہ پتہ نہ چلے, اور جہاں مجھے خطرہ محسوس ہوا میں نیچے جھک کے اپنی جوتی چھینک کرنے لگوں گا, اگر میں جوتے کو ہاتھ لگاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب خطرہ ہے, واپس چلے. تو پھر کہیں بیٹھ جانا, رک جانا, جب کوئی نہ رہے پھر واپس گھر چلے جانا. اس ترکیب سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پہنچایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب یہ مظالم مکہ میں دیکھے تو بنیادی طور پر ان میں ظلم کو برداشت نہ کرنے کا جذبہ تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب دعا کیوں نہیں کرتے؟ ایک دن تو حد ہو گئی, مکہ والوں نے اتنا مارا. روضہ رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. ان کا اللہ کے رسول اب دعا کیوں نہیں کرتے, یہ سارے مارے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا, آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا ابو ذر تم سے پہلے ایسے لوگ تھے جنہیں آرے سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا, انہوں نے اف تک نہیں کی, تم لوگوں نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں. اور اللہ کی قسم وہ دن آئے گا کہ مشرق اور مغرب میں ہماری حکومت ہو. آپ نے وہ دن آئے گا جب لوگ آئیں گے اور تم لوگوں کی غلامی اختیار کریں گے, لیکن اس میں بڑا وقت ہے. پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ اسی حالت میں رہے, اپنے قبیلے میں چلے گئے, قبیلے میں بڑی مار پڑی انہیں. وہ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہیں تھے تو انہوں نے سمجھایا, انہوں نے کہا مکہ والوں اس کو نہ مارو. مکہ والوں نے بھی مارا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے چھڑایا. انہوں نے کہا یہ غفار قبیلے کا لڑکا ہے اور قافلے سارے ان کی زمینوں سے گزر کے جاتے ہیں, اور یہ اگر ہتھیار لے کے کھڑے ہو گئے اور نہ گزرنے دیا تو پھر تجارت دھری کی دھری رہ جائے گی, اس پہ جان چھٹی. لیکن ان کی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوستی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑا خیال کرتے تھے ابو ذر کا. پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زندگی گزاری ہے. پھر ایک دن عرض کیا اللہ کے رسول دعا کریں مجھے حکومت مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو گے؟ ان کا اللہ کے رسول میں سیدھا کر دوں گا لوگوں کو, ان کو مار دوں گا, اس کو یہ کر دوں گا, اس کو. تو آپ ہنسے اور آپ نے فرمایا ابو ذر چھوڑ ان باتوں کو, میں اور تم دونوں حکومت کے قابل ہی نہیں. اپنے متعلق انکسار کی وجہ سے فرمایا کہ ابو ذر کا دل نہ دکھے. فرمایا ابو ذر ہم دونوں حکومت کرنے کے قابل ہی, چھوڑ اس بات. پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ کی یہ مزاج کی جو شدت تھی نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹکتی تھی کبھی کبھی. ایک دن ان کے سامنے فرمایا, انہیں سنایا اور کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. اور اگلا جملہ جو فرمایا نا وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑا سخت آبنا, ان سرق و ان زنا, اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ وہ زنا کرے. تو اس کے بیٹھ کے کہا ان سرق و ان, اگرچہ چوری کرے, اتنا برا آدمی جنت برائے, ان سرق و ان, اب ان کا ان سرق و ان اپنا ان سرق و ان. ابو ذر نے کہا ان سرق و ان زنا, یہ دو کرتوت کرنے کے باوجود اپنا راغمان تھا ابو ذر. ابو ذر تیری ناپ مٹی میں ملے, تجھے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے اللہ انہیں بھی جنت دے گا. پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ غصہ تھا, معاشرے میں راتوں رات کوئی تبدیلی چاہتے تھے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا, یبن السودا, کالیا کے بیٹے. اوہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے, آپ نے فرمایا ابو ذر تم لوگوں کو ان کی ماں کا حوالہ دے کے رسوا کرتے ہو, انک امرؤن, تم ایسے شخص ہو, فی کا امر الجاہلیہ, ابھی تک کفر کی حرکتیں. یہ اخلاقیات کے جو گناہ ہیں نا, یہ کفر ہیں. زنا کو کفر نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, لوگ آئے اور معافی ہو گئی. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اتنا کہا کالیا کا بیٹا, فرمایا ابو ذر تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک کفر کی حرکتیں, کیا جواب دو گے؟ لوگ آئیے تو بے امے, لوگوں کو ان کی ماؤں کا ذکر اور حوالہ کر کے انہیں تانے دیتے ہو. ابو ذر رضی اللہ عنہ لیٹ گئے اس بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈانٹ کے چلے گئے, تشریف لے گئے, لیٹ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا بلال اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھ. بلال رضی اللہ عنہ کشمکش میں تھے، آپ نے ان کا پاؤں رکھوایا اپنے منہ پہ، اور پھر جو گرد لگ گئی تھی پاؤں جوتے کی وجہ سے اسے جھاڑا، اٹھ کے بیٹھے اور کہنے لگے اپنے نفس سے کہ اگر آئندہ کسی کے ماں باپ کا نام لیا نا تو میں پھر اسی طرح تمہیں ذلیل کروں. بڑا جذبہ تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ پیسے خرچ کرنے کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر کیا ہوگا اس وقت جب لوگ پیسے جمع کریں گے اور لوگ اس حالت کو بدل دیں گے جس حالت میں میں نے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا اللہ کے رسول لڑوں گا، اٹھ کھڑا ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ابو ذر امیر المومنین کے خلاف نہیں اٹھے. الا ان تروا کفرا بغوا، جب تک کہ تمہارے امیر المومنین کفر پہ نہ اتر آئیں معاشرے کو نہیں چھیڑ. سڑک چلتا رہے گا، جد و جہد مراد یہ تھی کہ کرو لیکن تلوار نہیں اٹھانا. پھر ایک دن ابو ذر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول میں مار دوں گا، فرمایا نہیں. فرمایا لکڑی کی تلوار بنا لو اور نیام میں رکھو لیکن حکومت کے خلاف نہیں اٹھنا. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو ہٹا کے اور پھر وہ کارنامہ انجام دے لیں گے، شریعت اسی لیے کہتی ہے کہ جب تک تمہارے پاس پبلک کو دینے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے، ایک اور دوسرے تبدیلی میں جو لڑائی بڑھائی قتل و غارت گری ہوگی 100% تم حکومت سے زیادہ غالب ٹکر لینے کے لیے استیا وغیرہ نہیں ہے، دو شرائط میں ایک بھی نہ پائی جائے تو حرام ہے حکومت کے خلاف اٹھنا. یہ ہمارے حنفیہ کہتے ہیں، محدثین تو اجازت ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بالکل نہ اٹھو. اہل حدیث کہتے ہیں بالکل نہ اٹھو جو گورنمنٹ. حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس پہلے سے بہتر سسٹم ہے اور تم اگر لڑائی کرو تو گورنمنٹ کو چینج کر سکتے ہو 100% تو ٹھیک ہے، ورنہ شہر والوں کو عذاب میں نہ ڈال دینا. ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر مصر چلے گئے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑا قریب انہیں رکھتے تھے، پھر مصر بھجوا دیا تھا، پھر مصر انہوں نے زندگی گزاری ہے، شام میں رہے ہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ شام میں تھے، بڑی شدید تنقید کی انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ، کہا یہ پردے لٹکائے ہوئے ہیں، اتنے اچھی کرسیوں پہ بیٹھتے ہو اور معاویہ تم پلنگوں پہ سوتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چٹائی پہ چھوڑ کے گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، انہوں نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ آپ ابو ذر کو سمجھا دیں، درمیان میں سے نکل گئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلا لیا انہوں نے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر جرا کی ان پہ کافی شدید، الزام یہ بھی تھا کہ تم ابو بکر اور عمر پہ بھی تنقید کرتے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، میں نے تنقید نہیں، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائیوں پر چھوڑ گئے تھے اور لوگوں نے اپنی حالت کو بدل لیا ہے، میں نے دونوں خلفاء کو کچھ نہیں کہا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار تھے، تو کہتے تھے کہ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ سونا چاندی پیسہ مکان کوئی چیز نہ رکھو، سب خیرات کر دو، سسٹم نہیں چل سکتا. انہیں بڑی دانش مندی، ان کا میرے پاس رہو، لوگ تمہیں نہیں سمجھ سکتے، یعنی جس لیول کی تمہاری سوچ ہے عام پبلک میں فتنہ پیدا کر. ان کا نہیں حضرت، میں آپ کے پاس بھی نہیں رہتا. پر میں پھر کدھر جاؤں گا؟ ان کا ایک گاؤں مجھے دے دیں، وہاں جاؤں گا. پھر گاؤں میں چلے گئے رکزا، وہاں رہے عمر بھر، اور وفات سے پہلے اپنے غلام کو کپڑے پہنائے، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کپڑا خود پہنتے ہو اپنے نوکروں کو بھی وہی کپڑا پہناؤ، تو تم نے پہنا ہے، دیکھو میں کیسا خوش ہوں. پھر بیمار ہو گئے تھے، پھر بیوی رونے لگی، بیٹی بھی، کہ چاروں طرف ریت ہے، ہے کوئی نہیں، آپ کو کون دفن کرے گا، جنازہ کون پڑے گا، کچھ کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر تو اکیلا چلتا ہے، اور ابو ذر آسمان نے تجھ سے زیادہ سچے آدمی پہ سایہ نہیں کیا آج تک، تو اتنا سچا ہے. اور میں تمہیں بتاؤں ابو ذر، تم ایک ایسی، یہ جو تم تغیر تبدیلی چاہتے ہو نا، اس کے نتیجے میں تم ایک ایسی جگہ پہ چلے جاؤ گے جہاں کوئی آدمی نہیں رہے گا، بس تم اکیلے ہو جاؤ گے. ये सच बोलना आदमी को अकेला कर देता है ना. तो उन्होंने कहा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि गुजर तुम अकेले ही हो जाओगे, मौत भी अकेले ही आएगी. फिर उस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग आएंगे काफला और तुम्हारा जनाजा पड़ेगा. अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बहुत थी कि हर एक को खाना खिलाते, हर एक कोई भी. अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा गया उस्मान मेरे साथ खाना खाओ, खाना बहुत खिला. अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खाना खिलाते. तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने बीवी से कहा घबराओ नहीं, मुझे ये सब पता है, मुझसे वादा किया गया है कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग मेरा जनाजा पढ़ेंगे. और एक बात, ये जो बकरी मैंने पाली हुई है ना, मैंने उन्हीं के लिए पाली थी, मुझे पता था कि मैंने अब मर जाना है. तो उन्हें कसम देना अल्लाह की और कहना कि बुजुर्ग ने कहा था कि खाना खाए बगैर आप नहीं जाएंगे, मैं मर जाऊं तो मुझे इस शारा पे रख देना, वो लोग आके मेरा जनाजा अनाजा कर लेंगे, उतने में बकरी पका देंगे. तो उन्होंने इनकी लाश रख दी गई. थोड़ी देर के बाद गर्द उठी और पता चला एक काफिला आ रहा है. तो जो उनके अमीर थे उन्होंने देखा एक मैयत पड़ी हुई है, तो वो जल्दी से उतरे ऊंट से और उन्होंने चेहरा जब खोला तो उन्होंने माथा चुमा और रो पड़ा और कहने लगे बुजुर्ग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में मुझसे फरमाया था कि यमशी वाहदा, ये जो सच बोलता रहता है ना इसका कोई दोस्त नहीं रहा, अकेले चलता है. यमू तो वाहदा, अकेला ही मरेगा तन्हाई. वयुबअसु यौमल कयामत, वादा कयामत के दिन भी अकेला हशर के मैदान में फिरता हुआ मिलेगा, अकेला ही रहेगा. तूल खींचा है यहां तक शबे तन्हाई ने. इसका पहला मिसरा याद है, तूल खींचा है यहां तक शबे तन्हाई ने, सारी जिंदगी अकेले ही रहे. फिर उन्होंने कफन पहनाया. फिर उस औरत ने पूछा कौन का, मैं अब्दुल्ला इब्न मसूद हूं. बोला हम लोग हज के लिए जा रहे थे. तो उन्होंने कहा आपको मुबारक हो और खाना भी. फिर उन्होंने खाना खिलाया. फिर इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु इनकी तदकीन कर दी. बहुत बहुत सरमायादारों के खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु में सबसे बड़ी शख्सियत थी. हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु एक दिन रोका मस्जिद नबवी में तकरीर कर रहे थे ना सरमायादारी के अलावा. उस्मान रजी अल्लाह ने कहा अबू ज़र जो लोग ज़कात दे देते हैं बाकी पैसा जायज होता है, ना करो ऐसे, लाठी पकड़ ली. कहने लगे अमीर मोमिनीन हो तुम, मैं तुम्हारी खबर लूं, तुम चाहते हो कि लोग पैसा जमा करें और बाकी गरीब ऐसे मरे. लाठी उठाई और उस्मान रजी अल्लाह चुप करके चले. दोस्त थे, एक दूसरे का मर्तबा पहचानते. अगर कर्जा वाजिबुल अदा हो किस पे, बीवी पे कर्जा है, जेवर भी नहीं कहा, तो उन्हें चाहिए कि अपने जेवर के को बेच के कर्जा अदा करें. ज़कात नहीं है उस पे, कर्जा अदा करना जरूरी है. और अगर बीवी का जेवर है और कर्जा शौहर के जिम्मे है तो शौहर उस कर्जे का जिम्मेदार थोड़ा ही है. बीवी उस कर्जे की जिम्मेदार थोड़ी, शौहर अपना कर्जा अदा करे, बीवी को ज़कात दे या ना दे, शौहर को कोई ऐसी चीज दे. शौहर दे दे ज़कात, ना दे और अपना कर्जा अदा करे, ये ज्यादा जरूरी है लोगों के कर्जे बजाय ज़कात.